أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. والذين أولئك هم الشاهدون. صدق الله مولانا العظيم. قرآن پاک کی یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ روم کی آیات ہیں. اور یہ سورہ روم کی یہ جو آیات ہیں یہ سلسلہ بیچ پہ رہ گیا تھا. یہاں سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں من الذین فرقوم دینہم وکانو شیعہ وکل حزب بما لدیہم فرحون. فرماتے ہیں کہ دین میں جن لوگوں نے پھوٹ ڈالی ہے تفرقہ پھیلایا ہے. وکانو شیعہ بولتے ہیں جماعت کو, یعنی یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین فطرت اور دین حق میں تفریق پیدا کی. یا مراد اس سے یہ ہے کہ دین فطرت سے ایسے الگ ہو گئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے, دین سے دوری کی وجہ سے پارٹیوں میں بٹ گئے. مطلب قرآن پاک کی آیت کا یہ ہے ہوا کہ دین فطرت تو توحید تھا, یعنی دین فطرت تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کو بیان کرنے والا تھا, جس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام کے تمام انسان اس ایک دین کو اختیار کرتے اور پوری قوم ایک ہی جماعت بنتی. مگر لوگوں نے توحید کو چھوڑا اور مختلف لوگوں کے خیالات کے تابع ہو گئی, اور انسانی خیالات اور راویوں میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف ایک طبعی امر ہے. اس لیے ہر ایک نے اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا. جس کی وجہ سے لوگ بھی مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے اور شیطان نے ان کو اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق ہر ایک کو یہ کہا کہ تمہارا جو خیال ہے یہی دین ہے، یہی حق ہے، باقی سب کے سب غلط ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے کہ پھوٹ ڈالی دین میں، وکانوا شیعا، اور وہ لوگ مختلف پارٹیوں میں بٹ کر رہ گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے کیے ہوئے کام کے اوپر بڑے خوش ہے، یا یوں ترجمہ کر لیجئے کہ ہر جماعت جو اس کے پاس ہے اس سے بڑی خوش ہے۔ دین کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپس میں اتفاق ہو، اتحاد ہو۔ جو لوگ راہ حق کو چھوڑ کر اپنے غلط نظریات کو اپناتے ہیں اور اس کو وہ دین سمجھتے ہیں، اس کو قرآن کریم فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ جو لوگ راہ حق پر رہے، جو لوگ دین کے سیدھے راستے پر رہے اور اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہے، وہ لوگ مختلف نہیں ہوئے، وہ لوگ کسی پارٹیوں میں بٹے نہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں تو العلماء میں بڑا اختلاف ہے۔ یاد رکھیے، اختلاف جو ہوتا ہے علماء میں وہ ان مسائل میں ہوتا ہے جن مسائل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث میں تذکرہ نہیں ہوتا، یا روایات مختلف آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کسی مسئلے پر خاموش ہیں تو اختلاف ہوتا ہے، اختلاف بھی مختلف آراء ہوتی ہیں۔ کسی ایک مسئلے پر اگر لوگ مل کر بیٹھیں اور غور کریں تو رائے کا اختلاف تو ان کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ دو بھائی ایک دکان کو چلاتے ہیں، دو بھائی ایک کاروبار کو چلاتے ہیں، باپ بیٹا ایک کاروبار کو چلاتا ہے، تو چھوٹے موٹے اختلاف تو وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اختلاف لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ وہ کاروبار کو صحیح چلانے کے لیے، اپنے گھر کو صحیح چلانے کے لیے آپس میں کسی بات کے اوپر اختلاف ہوا، لیکن اختلاف کا اصول یہ ہے کہ ادب و احترام ہر ایک کا ملحوظ رکھا جائے، ہر ایک کے ساتھ احترام سے پیش آیا جائے، کسی کی شان میں ادنا گستاخی، ادنا بدتمیزی، ادنا گری ہوئی کوئی بات کہنا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں جو بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ در حقیقت حد سے آگے نکل جاتے ہیں، اور اختلاف اگر دلیل کی بنیاد پر ہو، اخلاص کے ساتھ ہو اور صحیح مقصد کے لیے ہو، اس کو تو نبی کریم اس کے بارے میں تو فرمایا کہ اختلاف العلماء رحمہ، کہ علماء کا اختلاف رحمت ہوتا ہے۔ لیکن جہاں ذاتی عناد ہو، جہاں اپنی بات اوپر رکھنا ہو، جہاں دوسرے کو نیچے دکھانا مقصود ہو، دوسروں کی توہین کی جائے، وہ اختلاف نہیں ہے، وہ تو بدتمیزی ہے، وہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے، بد تہذیبی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو فرمایا کہ جو لوگ دین کے توحید کے راستے سے ہٹتے ہیں اور پھر وہ تو ٹکڑیوں میں بٹتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ لوگ صحیح کہتے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے سامنے کی چیز پر بڑے خوش ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ لوگوں کا یہ عالم ہے کہ ہر وقت تو اللہ تعالی سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے قریب نہیں آتے، لیکن آتا معاملات یوں ہے کہ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو اپنے سب معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور تو پھر وہ ایک جماعت دوبارہ اپنے پرانے معبودوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ حالت تو ہماری بھی ہے، باوجود یہ کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم تو گڑگڑا کر دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو دور فرما دیتے ہیں تو پھر دوبارہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، نہ دعائیں صحیح طریقے سے مانگتے ہیں، نہ تلاوت کا اہتمام ہے، نہ نمازوں کے اندر زیادہ توجہ ہے، پھر اللہ سے دور ہو گئے. فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعو ربهم، تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، اور اللہ تعالی کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، فرمایا کہ جب ہم ان کو کوئی اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، دوبارہ اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں. یہ انسانی حالت ہے. بات تو ہو رہی ہے غیر مسلموں کی، بات تو ہو رہی ہے مشرکین کی. یہ غیر مسلم غیر مشرکین، ان کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو بھی وہ اللہ کو ہی پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مشکل کو حل کر دیا دوبارہ اپنے انہیں معبودوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جن معبودوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پیدا کرنے والا، میں تمہیں رزق دینے والا، میں تمہیں پالنے والا، تمہاری خواہشات تمہاری ضرورتوں کو میں پورا کرنے والا ہوں. کوئی ذات دنیا میں ان چیزوں کے اندر اللہ کی شریک نہیں ہو سکتی جو اللہ کی صفات ہیں. کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. زندگی کوئی نہیں دے سکتا. ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، ساری دنیا کی دولتیں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی دوائیاں جمع ہو جائیں، کسی انسان کی ایک رات قبر میں سے دور نہیں ہو سکتی. کسی انسان کی جو رات قبر میں آنے والی ہے وہ تو اس میں آ کر رہے گی، ساری دنیا جمع ہو جائے. اور جس کی موت نہیں آئی، ساری دنیا مل کر بھی مار دے، مارنا چاہے، وہ اس کو مار نہیں سکتی. تو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا کہ ساری دنیا مل کر کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ اس کو نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی. اور ساری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نفع پہنچانا چاہے، تو ساری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی. کوئی، یہ تو ہم اور آپ، ہمارے عقیدے کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہم دنیا کی ان چیزوں کو بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں. دنیا میں جو طاقت جس کے پاس جیسی ہے جہاں ہے، جو قدرت ہے جیسی ہے جہاں ہے، سب اللہ کی عطا کردہ ہے. کس کوئی انسان طاقتور ہے؟ آج ایک ملک طاقتور ہے، پہلے کوئی دوسرا ملک طاقتور ہوا کرتا تھا. آج طاقت کا سر چشمہ دنیا میں کوئی بنا ہوا ہے، کل کوئی بنا ہوا تھا. یہ سب اللہ کی عطا ہے، جس کو دیا اور جب دل چاہے اللہ تعالیٰ کیا کر لے، لے لے. ہم دیکھتے ہیں صبح شام، آنکھوں دیکھا، اس کا ہم سب کو مشاہدہ ہوتا ہے. آج بڑے بڑے وزیر کل اسیر بن گئے، جیلوں میں چلے گئے. جو جیلوں میں تھے وہ نکل کر وزیر بن گئے. آج کے وزیر کل کے اسیر، اور کل کے اسیر آج کے وزیر. کیا ہے یہ؟ تو طاقت اللہ تعالیٰ کی. آج کس کے پاس ہے؟ کل اس کے پاس، کل اس کے پاس، کل اس کے پاس. دولت آج اس کے پاس، کل اس کے پاس. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی دائمی چیز چھوڑی ہے کوئی؟ یہ تو سب اللہ کی تقسیم ہے، یہ تو سب اللہ کی عطا کردہ ہے. کس چیز پر انسان تکبر کرے گا؟ کس چیز پر ہمیں فخر ہوتا ہے؟ جس پر ہم فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کچھ دنوں بعد وہ رخصت ہو جاتی ہے، ختم. تو اصل طاقت کا سر چشمہ، منبع اللہ ہے، ساری طاقتوں کا مرکز اللہ ہے. وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، رزق دینے والا، صحت دینے والا، شفا دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، سب اللہ. اللہ سے اپنا، جو طاقت کا سر چشمہ ہے اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کرو کہ ہر وقت آپ کو محسوس ہو کہ میں اللہ سے رابطے میں ہوں. آپ دیکھیے دنیا میں ہم لوگ کیا ایک دنیا کا اصول ہے کہ آپ کا جو افسر ہوگا, آپ کا جو باس ہوگا, جو آدمی اس سے زیادہ تعلق میں رہے گا, رابطے میں رہے گا, اتنا زیادہ اس کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا. یہ متعین اصول ہے. بچے بھی اپنے ماں باپ سے, جو بچہ زیادہ تعلق رکھتا ہے وہ بچہ زیادہ فائدے میں رہتا ہے اپنے ماں باپ سے جو تعلق زیادہ رکھتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ. ہم سب کو چاہیے کہ بڑھائیں. تعلق کیسے بڑھے گا؟ ایک تو فرائض و واجبات کا اہتمام کر کے, نمبر دو گناہوں سے بچ کر. جن فرائض و واجبات میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا فرض, اور جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ان سے بچنا فرض. جب ہم فرائض بولتے ہیں اس سے دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں, ایک کرنے والے کام ان کو کرنا, اور ایک نہ کرنے والے کام جن کو نہیں کرنا. یہ تو دونوں چیزیں فرض ہیں. اس کے بعد پھر اللہ سے دعا, یا اللہ میرا کام کر دیجئے, یا اللہ میرا کام کر دیجئے, یا اللہ میرا کام کر دیجئے. ہاتھ اٹھانے کا موقع اٹھا لیجئے. نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں, ویسے مانگتے ہیں, لیکن چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, یہاں سے اپنی دکان جا رہے ہیں, دکان سے اپنے دفتر جا رہے ہیں, ایک ایک گھنٹہ گاڑیوں میں گزر رہا ہے, ٹریفک کا عالم عجیب ہے, مانگتے رہو دعائیں اپنی, جو دل میں آتا رہے مانگتے رہو, کسی ترتیب کے بغیر مانگتے رہو. آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا, جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں, میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں جن کو توفیق زیادہ ہوتی ہے اس کے اہتمام کی, کہ ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اتنی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اتنا ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسا اللہ سے تعلق مضبوط ہوا. مثال میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. صبح کو جب لوگ اٹھتے ہیں, صبح کو تیار ہوئے, کوئی اپنا آفس جا رہا ہے, کسی کو ملازمت ہے, کسی کا کاروبار ہے, کسی کی دکان ہے, کسی کا کچھ ہے, کسی کا کچھ, نکلتے ہوئے میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تو سب کو ہی پڑھنا آتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین سبھی پڑھنا جانتے ہیں, سورہ فاتحہ میں آتا ہے. فرماتے ہیں نکلتے ہوئے دعا مانگ لو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ آج میرے سارے کام آسان فرما دیجئے. کتنی چھوٹی سی بات ہے نا جی. ابھی آپ ایک قدم بھی نہیں چلیں گے, یہ دعا آپ نے مانگ لی, یا اللہ میرے کام آسان فرما دے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ دعا پڑھ لی آپ نے, آیت الکرسی پڑھ لی, اور اب جا رہے ہیں, یا اللہ آج میں دکان پہ جا رہا ہوں, میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما دے, یا اللہ میرا فلانا مسئلہ حل کر دے, یا اللہ میرے بچوں کا امتحان ان کو امتحانوں میں کامیاب کر دے, یا اللہ میرے گھر میں فلانی بیماری ہے, خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی تکلیف ہے, یا اللہ وہ تکلیف کو ٹھیک کر دے. اب کام بھی کر رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, نہ کوئی اہتمام ہے, نہ کسی کو پتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے چل رہے ہو, آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے چل رہے ہو, لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مستقل ایک سلسلہ چل رہا ہے. وقفے بھی آ جاتے ہیں, آ گئے دوبارہ شروع ہو جاؤ, کچھ نہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہو, کچھ نہ کچھ چلتے وہ کرتے رہو اپنا کام, وقت ضائع نہیں ہوگا. آج کل آپ دیکھیے ہمارے ہاں کتنا ٹریفک ہے, ذرا سے ادھر سے ادھر کہیں جانا ہو آدھا پونا گھنٹہ تو یوں ہی ضائع ہو جاتا ہے, جس کو ہم سوچتے ہیں کہ پانچ منٹ کا راستہ وہ ایک ایک گھنٹے میں طے ہو رہا ہے, پون گھنٹے میں طے ہو رہا ہے. اب گاڑی چلا رہے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب کیا کرے انسان, کوئی ذکر کر لیا, کچھ دعائیں کر لی, ہاتھ میں تسبیح چھوٹی سی لے لی, وہ پڑھ لی, وقت ضائع ہونے سے بچ گیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہو گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں دیکھنے میں نہیں پتا چلتا ان کا اللہ سے کیا رابطہ ہے, پتا نہیں چلتا کہ وہ کس مقام کے انسان ہیں, لیکن پتہ نہیں کون انسان کس مقام پہ پہنچا ہوا ہو اپنے اس تعلق کی وجہ سے جس تعلق کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ جو چھوٹے موٹے تعلق ہوتے ہیں، یہ چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے، یہ انسان کے مقامات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ براگندہ بال ہوتے ہیں، دیکھنے سے عجیب سے حلیے ہوتے ہیں. فرمایا کہ ایسے ہوتے ہیں کہ تمہارے گھروں پہ آئے تو تم ان کو گھروں سے باہر نکال دو، لیکن اللہ کے نزدیک اتنے مقرب ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرا، اگر اللہ کے نام کی قسم لے، اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں. اتنے اونچے مقام کے لوگ ہوتے ہیں. تو کسی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ کون انسان کیا ہے، کتنے اونچے منزل پر ہے، کتنے اونچے درجات پر ہے. دیکھنے میں تو عام سا آدمی ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے. کسی کے ظاہری حلیے کی طرف نہیں جانا چاہیے، اندر سے پتہ نہیں وہ انسان کتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے، کتنا اللہ کو راضی کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہوگا اللہ کو خوش کرنے کی. یہ ہر انسان اپنا تعلق خود ہی بڑھاتا ہے. ہم لوگ دوسروں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ٹھیک ہے دوسروں سے دعا کی درخواست ضرور کرنی چاہیے، لیکن اپنے کام پورے کرنے چاہیے. جو اپنے کرنے کا کام ہے، اپنے کرنے کا کام یہی ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، ہم اللہ سے مانگیں، ہم اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ میرا اللہ میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اس کو فرمایا اذا فریق منهم بربهم یشرکون. انسان کو کہتے ہیں مطلب پرس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو حل کر دیا تو پلٹ کے دعا بھی نہیں کر رہے، ہے نا جی، اب کوئی نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ آئیں گے اس پر جب کوئی پریشانی کھڑی ہوگی. ایسا تھوڑی ہے، وہ تو رب ہے، وہ تو ہر آن ہر لمحے اتنی انسانوں پر کروڑوں نعمتیں نازل فرماتا ہے کہ ہم اور آپ مل کر ان نعمتوں کو گننا چاہیں گن نہیں سکتے. ہر شخص اگر یہ دیکھے اس وقت میرے اوپر کتنی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، تو ہم اور آپ اس کا ٹھکانہ نہیں لگ، کوئی گننا ممکن نہیں ہے. تو کیوں نہ انسان اپنے رب کو ہر لمحے پکارے. اس کو فرمایا کہ اذا فریق منهم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ منکر ہو جائیں ہمارے دے ہوئے دین سے. فتمتعوا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم لوگ میرے دین سے منکر ہوتے ہو. فتمتعوا، چلو کچھ دنوں کے مزے اڑا لو. یہ دنیا جتنے دن کی ہے اتنے دن کے مزے اڑا لو. دنیا کتنے دن کی ہے؟ دنیا جتنے دن کی ہونے سے مراد ہے میری جتنی زندگی ہے، آپ کی جتنی زندگی ہے، ہر انسان کی جتنی زندگی ہے، اتنے دن اور مزے اڑا لو. چلو فسوف تعلمون، ان قریب تم کو پتا چلے گا کہ اللہ کیسا قادر مطلق ہے اور ہم کس طرح اللہ سے دور گئے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا به یشرکون، کیا ہم نے اتاری ان کے پاس کسی دلیل کو جس کی وجہ سے وہ باتیں کر رہے ہیں جو وہ بول رہی ہے، جو یہ شرک بتاتے ہیں، مطلب ہے کہ جو یہ شرک کے کام کر رہے ہیں، کیا وہ دلیل ان کو بتاتی ہے کہ یہ کام کرو شرک کے. ام انزلنا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور کہتے جب ہم کسی انسان پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، فریحوا بها، وہ اس نعمت کے اوپر خوش ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نیک بندے نعمت پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہ یا اللہ میرا تو کوئی کمال نہیں تھا، میری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ نے مجھ کو اتنی نعمتیں عطا فرما دی، یا اللہ یہ تو آپ کا کرم ہے، آپ کا شکر ہے، میرے تو کوئی کمال نہیں ہے. اور یہی شان ایک بندے کی، اور حقیقت بھی یہی ہے. انسان کیا کرنا جانتا ہے، انسان کے بس میں کیا. اصل تو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جن لوگوں کو شکر کی توفیق نہیں ہوتی وہ ہر اچھی چیز کو اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں. دیکھو میرا کمال، میں نے کیا کمال کر دکھایا، دیکھو میری ذہانت، دیکھو میری چالاکی، دیکھو میری قابلیت. اب وہ اپنی قابلیت بگاڑتا، حالانکہ ترتیب ساری اللہ بنا رہے ہوتے ہیں. اور آپ اور ہم کتنے تجربات کرتے ہیں، سب کے سب لوگ، کہ بعض اوقات کسی کام کے ہم لوگ پیچھے پڑتے نہیں ہوتا، ساری توانائیاں کر لی، ساری محنت کر لی، کوششیں کر لی، مسئلہ وہی کھڑا ہوا جہاں تھا. ساری قابلیت ختم، ساری ذہانت ختم، سارے تعلقات جواب دے گئے، پیسے جواب دے گئے، سب جواب دے گیا، کام وہی، مسئلہ وہی کا وہی اٹکا پڑا جہاں تھا. اور بعض اوقات محنت بھی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ مسئلوں کو کھڑے کھڑے حل فرما دیتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ ہم اگر قابل تھے، ہماری ذہانت تھی، ہماری طاقت اور قدرت تھی، تو پہلے کیوں مسئلے حل نہیں ہوئے اور اب کیوں مسئلے حل ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کرنے والی ذات میں ہوں، کس وجہ سے کیا میں نے، کیسے کیا، بس یہ اللہ ہی کو خبر ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. یہ تو ہم لوگ قرآن قریب بھی اللہ رب العزت اسی کو فرما رہے کہ اذا ازقنا الناس رحمتا فریحوا بها، جب ہم کسی کو نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس کے پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے، پھولے نہیں سماتا. وان تصبهم سیئہ، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال اور ان کے اعمال کی وجہ سے جو اعمال انہوں نے کیے، اذا هم یقنطون، تو اب آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. آدمی جو ہے نا، انسان جو ہے، بڑی جلدی مایوس ہو جاتا ہے. دعائیں مانگی، کہتا ہے یار کچھ ہو ہی نہیں رہا، دعاؤں سے اتنے دنوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. آس امید لگانی چھوڑ دیتا. اور بعض اوقات ذرا سی کوئی کام اس نے کیا اور اس پر اللہ نے اس کو کامیابیاں دے دی تو فخر کے مارے آسمان پر پہنچ جاتا ہے، ذرا سی بات سے غرور میں آ جاتا ہے اور ذرا سی بات میں انسان مایوس ہو جاتا ہے. دونوں باتیں غلط ہیں. آپ دیکھیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ چلو بھائی ہمارے گناہ بہت ہیں، ہم گناہگار خطاکار لوگ ہیں، ہمارے گناہ آڑے آ جاتے ہیں. لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو گناہ کوئی نہیں ہوتا. ان میں سے انبیاء اکرام کی دعائیں بعض اوقات ایک برس برس کے بعد قبول ہوتی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کتنی بیماری تھی، اتنی بیماری تھی کہ گھر والوں نے بھی پاس جانا چھوڑ دیا تھا. اب وہ شفاؤں کے لیے دعا مانگتے تھے، دعا کی قبولیت برسا برس کے بعد ہوئی، نہیں ہوئی دعا کی قبولیت فوراً. اور بھی کتنی دعائیں ہیں نہیں ہوتی قبول. تو پتہ چلا کہ در حقیقت اللہ تعالی کے ہاں ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. بندے کا کام یہ کہ مایوس نہ ہو، بندے کا کام یہ کہ اپنی محنت بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے، پھر جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے. مجھے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمتہ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب اللہ سے مانگنے کا نمبر آئے نا، پھر تو بڑی سے بڑی چیز مانگا کرو. کیونکہ تم اپنی حیثیت سے نہیں مانگ رہے، تم اس کو دیکھو جس کی حیثیت، جس سے مانگ رہے ہو اس کی حیثیت کو دیکھو. اب ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن مانگ جس حیثیت سے رہے ہیں وہ عظیم و شان ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو بڑی سے بڑی چیز مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا بھی قدموں میں ڈھیر کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بادشاہ سے مانگ رہے ہو، مالک الملک سے مانگ رہے ہو، بڑی سے بڑی چیز مانگو. اور فرمایا کرتے تھے، جو سمجھنے کی بات ہے، عمل کرنے کی بات ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ اللہ تعالی اپنے فضل سے آپ کو کچھ دے دے تو جو عطا کر دے اس پر راضی ہو جاؤ. فرمایا کرتے تھے کہ اس پر راضی ہو جاؤ. یہ راضی ہونا یہ تسلیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے. راضی بر قضا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. یہ مانگا تو بہت کچھ تھا، جتنا مل گیا الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے. یہ ہے تسلیم، راضی بر قضا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ ہے. اور آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے گا، جب کسی چیز کی دعا مانگنے کی خوب کثرت سے توفیق ہو اور آپ نے بڑے اہتمام سے دعا مانگی، دعائیں تو رائے گا نہیں جاتی. یہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دعائیں کبھی بیکار نہیں جاتی. یا تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کے بدلے میں وہی دیتے ہیں جو مانگا تھا، یا اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے میں دنیا میں کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں. آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ کو یہ جو مل رہا ہے فلانی دعا کی وجہ سے مل رہا ہے جو قبول نہیں ہوئی تھی. اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں کچھ بھی نہیں دیتے، ان دعاؤں کو آخرت میں ذخیرہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، وہاں بدلہ ملے گا. اس کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی، اس کو آخرت میں اس کا بدلے میں یہ ملے گا. آدمی جب آخرت میں پہنچے گا تو وہ دیکھے گا، اچھا بھائی میں نے دعائیں جو قبول نہیں ہوئی تھی ان کے بدلے میں یہ مل رہا ہے، تو وہ تو سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، میں تو یہاں پر مزے کرتا آ کے. تو دعائیں تو رائے گا نہیں جاتی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا تجربہ آپ کر کے دیکھیے گا کہ جن چیزوں کے لیے دعا مانگنے کی توفیق ہوئی اور اہتمام سے آپ نے دعا کی اور وہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہو گئی، تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مراد کو سن لیا، آپ کی دعا کو سن لیا. اور اگر اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا تو آپ یقین جانیے گا کہ اس دعا کے قبول نہ ہونے میں کوئی خیر تھی آپ کی. وہ اس وقت نہیں پتا چلتی بات، یہ پتا اس وقت چلتی ہے جب بات کا مرحلہ آتا ہے، تو پتا چلتا ہے کہ میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اچھا ہوا میرے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلتا. اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ان تصبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم، اور جب ان کو کوئی تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، تو وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. ان اللہ آگے فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کا دل جس کے لیے چاہتا ہے. رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ وہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، انسانوں کو نہیں، تمام جانداروں کو رزق دینے والا اللہ ہے. کوئی جاندار ہو، چھوٹا سا کیڑا کیوں نہ ہو، اتنا سا، اس کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے. اور سمندر کے اندر جو بڑی بڑی جہازوں سائز جناب کے جہازوں کے سائز کے برابر کی مچھلیاں ہیں، ان کو بھی اللہ رزق پہنچا رہا ہے، انسانوں کو بھی رزق دے رہا ہے، پرندوں کو بھی دے رہا ہے، حیوانوں کو بھی دے رہا ہے، جو کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا، کوئی کائنات میں نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اللہ رزق کا خالق، اللہ رزق کا مالک، اللہ رزق کے خزانے دینے والا، اللہ رزق پہنچانے والا، رزق کو ہضم کروانے والا، رزق کو انسان کے جسم کا حصہ بنوانے والا وہ اللہ. اگر رزق تو ہو لیکن ہمارے جسم ہضم نہ کرے، قبول نہ کر پائے، تو ختم، کیا کر سکتا ہے انسان. یہاں فرمایا اللہ رب العزت نے، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. کسی کے پاس رزق کی فراوانی ہو گئی اور کسی کے پاس رزق کیا ہو گیا، تنگ ہو گیا. یہ تقسیم اللہ کی ہے. آپ جوڑ جوڑ کر رکھیے یا خرچ کر دیجئے، تقسیم اللہ کی ہے، اللہ کرنے والا ہے. آپ دیکھیے ہم اور آپ آج کل ہی کے زمانے کو اگر لے لیں، پچھلے کچھ عرصے کے، آپ دیکھیے کتنے ممالک کے اوپر تباہی آ گئی. شام کے مسلمان کتنی مشکلات کا شکار ہو گئے، روہنگیا کے مسلمان کتنی مشکلات کا شکار ہو گئے، افغانستان کے مسلمان کتنی تکلیفوں میں پچھلے 79 سے ہیں، مستقل ان کے علاقے میں جنگیں چل رہی ہیں، کتنے پریشان ہیں وہ لوگ، کھانے سے، پینے سے، پہننے سے، اوڑھنے سے، رہنے سے. یہ سب کچھ آنن فانن ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ بھی تو اپنے گھروں میں آباد تھے، وہ بھی تو اپنے گھروں میں مزے کی زندگی گزار رہے تھے، وہ بھی تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنستے بولتے تھے. آج گھر کے افراد تتر بتر ہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے بچے کہاں گئے، عورتوں کو پتہ نہیں مرد کہاں گئے، مردوں کو پتہ نہیں عورتیں کہاں گئی، کون کس کیمپ میں چلا گیا، کون کس ملک میں پہنچ گیا، کچھ نہیں پتا. ابھی ہمارے روہنگیا میں ہمارے جو اپنے دارالعلوم کے فضلاء، یہ جو برما کے مسلمانوں کی کیمپوں میں کام کر رہے ہیں، دارالعلوم کی طرف سے الحمدللہ بہت بڑی امداد، بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ جانی شروع ہو رہی ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ 26,000 بچوں کا کیمپ میں نے دیکھا، جن کے کوئی اتا پتا نہیں یہ بچے کس کے ہیں، کہاں سے آئے، کچھ نہیں، کوئی والی وارث نہیں. 26,000 کا تو کہتے ہیں میں نے ایک کیمپ دیکھا ہوا. اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں اتنی ضرورت ہے کہ آپ جتنا دل چاہیں آپ بھیج دیں، یہاں کی آپ ضرورت نہیں پوری کر سکتے. کہہ رہے ہیں ہم کرتے تو پتہ چلتا 1,00,000 آدمی اور آ گیا، کہاں ان کو ٹھہرائیں، کس طرح ان کو کریں، کہاں سے ان کی غذا کا اہتمام کریں. المان والب، یہ بھی تو اپنے گھروں میں مزے سے رہ رہے تھے، یہ بھی تو کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مزے کی زندگی گزار رہے تھے، اچانک تکلیفوں میں آ گئے، اچانک پریشانیوں میں آ گئے. کس چیز پر ہم اور آپ تکبر کریں, کس چیز پر ہم اور آپ فخر کریں, کسی کے ساتھ کب کون سا واقعہ پیش آ جائے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. رزق اللہ تعالیٰ کسی کا پھیلاتے ہیں, کسی کا تنگ کرتے ہیں, یہ تقسیم اللہ کی ہے, لیکن ہماری نافرمانیوں کو اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ایک تو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پیسے اگر ہمارے پاس ہیں تو ہمیں اس بات کا حق قطعاً نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رزق کو ضائع کریں. ہمارے گھروں کے اندر کھانے ضائع ہو رہے ہوں, بچے ضرور ضائع کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ناسمجھ ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا, اپنے بچوں کو سمجھا دیں گے, بیٹا دیکھو اتنا نکالو جتنا استعمال کرو, ضائع نہ کرو. آپ دو چار مرتبہ کہیں گے بچہ تو سیکھ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو بڑوں کا یہی معاملہ, بچے تو آپ ہمارے ہاں شادی کے اندر کھانوں پہ آپ دیکھیے, آپ جو بڑے لوگ جوان لوگ جو کھانا کھاتے ہیں ہمارے ہاں شادیوں میں, آپ دیکھیے کتنا ان کے ہاں کھانا برباد ہوتا ہے. وہ سب عاقل ہیں, بالغ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, جانتے ہیں کہ رزق ضائع کرنا, اتنا اتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے, اس کا کس نے حق دیا کھانا ضائع کرنے کا. اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے تنگ کرنے سے بچائے. یہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں پیسہ جوڑ لوں گا یا پیسہ جمع کر لوں گا تو میرا رزق بڑھ جائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے, آج کشادہ ہے کل نہیں ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کبھی برکت اٹھاتے ہیں تو پھر ایک لمبے عرصے کے لیے برکت اٹھتی ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ غریبوں کا, بھوکوں کا, ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے. اپنے گھر کے کھانوں میں سے ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو کھانے پینے کے محتاج ہوں, جو کھانے پینے کے ضرورت مند ہوں. اور ایسے لوگ ہمارے ہاں بہت مل جاتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے. تو صرف اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کے بجائے ہمیں اپنے پڑوس میں, اپنے خاندان میں, اپنے قرب جوار میں ایسے لوگوں کی فکر کرنی چاہیے جو ضرورت ہے, جن کے گھر میں تکلیفیں ہیں, جن کے گھر میں بھوک اور افلاس ہے, جن کے گھر میں غربت ہے, جن کے گھر میں بیماری ہے, ان کی مدد کرنا یہ فرض ہے ہم لوگوں کا, جن کو اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی. کچھ تو مدد کر سکتے ہیں, یہ تو نہیں کہ نہیں کر سکتے. اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے, اس قوم کے لیے جو کہ کیا ہے, ایمان لے کر آتے ہیں. فآت ذی القربا حقہ, دیکھیے دو چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے, ہمارے بچوں کو عمل کی توفیق دے. ایک تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. ہمیں اللہ رب العزت نے اگر عافیت کے ساتھ رزق عطا فرمایا, اس کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو رزق دیا. وہ ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مسنون ہیں. الحمدللہ الذی, کھانا کھانے کے بس کھانا کھانے سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, کھانے کے بعد پڑھیں الحمدللہ الذی اطمنا ورزقنا وسقانا وآوانا من المسلمین. اللہ اور دوسری اور بھی دعائیں ہیں, الحمدللہ الذی اعطانی هذا ورزقنیه من غیر حل مني ولا قوه, اور بھی دعائیں ہیں, ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ تو ہے اللہ کی نعمت کا شکر جو ہم پر لازم ہے, ضروری ہے, فرض ہے ہمارے اوپر ادا کرنا اللہ کی نعمت کا. پانی پئیں, کوئی چیز رزق استعمال کریں, کیونکہ خریدنا تو بے شک ہمارے بس میں ہے لیکن پیدا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم کسی چیز کو پیدا رزق کی چیز کو نہیں کر سکتے, وہ تو اللہ رب العزت قادر مطلق ہے جس نے اتنی انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کر کے ہمارے دسترس میں کر دی. ہمارا کھٹی چیز کو دل چاہتا ہے وہ دستیاب ہوتی ہے, میٹھی چیز کو دل چاہتا ہے وہ دستیاب ہوتی ہے, سبزیوں کو دل چاہتا ہے وہ دستیاب ہوتی ہے, فروٹ کا دل چاہتا ہے وہ دستیاب ہوتا ہے, گرمی سردی کے پھل دستیاب ہوتے ہیں, گوشت دالیں چیزیں ہیں وہ دستیاب ہوتی ہیں. اللہ نے اتنے پیسے دے دیے کہ ان کو خرید لیتے ہیں, ان کو کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے. یہ کوئی معمولی نعمتیں اللہ کی. ہر چیز موجود بھی ہے, پیدا بھی اس نے کی, موجود بھی اس نے کی, اور ہماری دسترس میں بھی کر دی کہ لو میں نے تمہارے قابو میں کر دیا, ان چیزوں کو لے لو, لیکن میرا شکر ادا کر دو, کہ میرا شکر ادا کرو. یہ شکر ہمارے اوپر واجب. اسی شکر کی ایک قسم یہ ہے کہ ہم اللہ کے رزق کو ضائع نہ کریں. جتنا استعمال کرنا ہے خوب کشادگی کے ساتھ استعمال کریں, اچھے طریقے سے استعمال کریں, کوئی کمی نہ چھوڑیں, لیکن وہ چیز زمین پر پڑی ہو، وہ چیز ڈسٹ بنوں میں جا رہی ہو، وہ چیز سڑ رہی ہو، خراب ہو رہی ہو، یہ ناشکری ہے اللہ کی نعمت کی، ناقدری ہے اللہ کی نعمت کی. اور اسی شکر کی تیسری قسم ہے اپنے ان غریبوں کا خیال کرنا جو خاص طور پر آپ کے پڑوس میں ہوں اور آپ کے رشتہ داروں میں. اگر ان کے ہاں کوئی غربت ہے، ان کے ہاں کوئی تنگی ہے، ان کے ہاں کوئی پریشانی ہے، آپ اپنے پیسوں سے، اپنی اشیاء سے ان کی مدد کریں، یہ آپ پر اور ہمارے اوپر لازم ہے. یہ بھی شکر کا ایک درجہ. اللہ رب العزت اس طرح شکر کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. یہ مسئلہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری اور اس کو ضائع کرنا یہ بے برکتی، مال میں بے برکتی کا باعث ہوتی ہے. اللہ نے نعمت دی، اب بربادی لگائی ہوئی ہے، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، میرے پاس تو پیسے ہیں، چلا خوب زیادہ فضول خرچی کر لی، اس سے بے برکتی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش نہیں ہوتے. آپ دیکھیے، آپ کا بچہ، اگر آپ اپنے بچے کے لیے کوئی چیز لے کر آئیں، بیٹا بیٹی کے لیے کوئی چیز لے کر آئیں، اور آپ کے بیٹا بیٹی اس چیز کو ضائع کر کے برباد کر دیں، آپ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے اپنے بچے سے؟ حالانکہ آپ رب نہیں ہیں اپنے بچے کے، آپ باپ ہو یا عورت ہے تو ماں ہے. وہ ناراض ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ چیز دلوائی، تم نے ضائع کیوں کی؟ آپ کا بھی دل دکھتا ہے کہ دیکھو میں نے بچے کے لیے اتنی مہنگی چیز لے کر آیا، اس لیے کوئی قدر ہی نہیں کی. تو جب ہمارا دل دکھتا ہے، حالانکہ ہم نے نہ وہ چیز پیدا کی، نہ ہم اس چیز کا خالق نہ مالک، ہمارا دل دکھتا ہے تو اب میرے رب جو کہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، وہ کتنا ناراض ہوگا اپنی نعمتوں کی ناقدری پر. اسی سے بے برکتی آتی ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو نعمت دی لیکن اس نے میری نعمت کی قدر نہیں کی. فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. چونکہ پیچھے رزق کا تذکرہ آیا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے ابھی بات عرض کی آپ سے، کہ رزق میں تم اس بات کا بھی خیال کرو کہ جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ان کو ادا کرو. فآتِ ذَا الْقُرْبَى، دو تم ذُو الْقُرْبَى یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اگر کوئی غریب ہیں، اگر کوئی پریشان ہیں، ان کے گھر میں تنگی ہے، تو ان کو تم رزق پہنچاؤ، ان کو تم مال پہنچاؤ. والمسکینہ، کوئی ماحول اور معاشرے میں غریب انسان ہے، اس غریب انسان کی مدد کرو، خاص طور پہ ایسے غریب لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سفید پوش انسان ہے، ان کی مدد کریں. وہ کسی سے نہیں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی مدد کو پہنچنا خاندان کے لوگوں کا، پڑوسیوں کا اور جاننے والوں کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو مدد کرے، ان کی مدد پہنچائیں. وابن السبیل، اگر کوئی مسافر ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کریں. جیسے ہمارے اپنے شہر میں بہت سارے لوگ دوسرے شہروں سے ملازمت کرنے کے لیے آتے ہیں، اب کسی کی ملازمت چھٹ گئی، کسی کی ملازمت ختم ہو گئی، کسی کے پاس کھانے کو نہیں، کسی کے پاس پہننے کو نہیں، ہم اور آپ اس کی مدد کریں. یہ تین قسم کی چیزوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا. فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، ان کو غریب ہیں، کوئی ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرو. والمسکین، غریبوں کی مدد کرو. وابن السبیل، مسافروں کی مدد کرو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو یہ بہتر ہے ان لوگوں کے واسطے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. یعنی اللہ کی رضامندی چاہنے کا مطلب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کی، ناداروں کی، عزیز رشتہ داروں کی مدد کرو، ان کی پریشانیوں کو خیال رکھو. دیکھو، بسا اوقات ہمارے خاندانوں میں، اپنے عزیز رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اچانک کسی کے گھر میں کوئی بیماری کھڑی ہو جاتی، اور بیماری بھی ایسی جس پر خرچہ ہو رہا ہے بے تحاشا، کبھی آپریشن، کبھی ٹیسٹ، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی فلانا، اتنا اخراجات کوئی حد نہیں. اور اکثر حضرات ہمارے ہاں ایک محدود آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی تنخواہ دار ہے، کوئی اگر کاروبار بھی ہے تو لوگوں کے ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں بڑے بڑے خرچوں کے موقع کے اوپر، خاص طور پہ بیماریاں آ جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ علاج نہ کروائیں. تو یہ خاندان کے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ایسے رشتہ داروں کے احوال گیری کریں، خبر گیری کریں، بھائی ان کے گھر میں آج کل تکلیف ہے خدا نخواستہ، ان کے گھر میں آج کل پریشانی ہے، بیماریوں کا سلسلہ ہے، تو ذرا پتہ تو کریں کہ بھائی ان کو کوئی ہاتھ تنگ تو نہیں ہو رہا. اگر محسوس کریں کہ ان کا ہاتھ تنگ ہو رہا ہے، ان کے گھر میں اب اخراجات کی قلت ہے، ان کے گھر میں پیسوں کی قلت ہے، وہ آپ کو یقین ہے وہ مانگیں گے تو کسی سے نہیں، لیکن آپ خود آگے بڑھ کر ان کو دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ایسے کام کرنے سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ ایسے انسان نے ایک تو قرابت داری کا حق ادا کیا، ایک اس نے انسانیت کا حق ادا کیا، اور بیمار ضرورت مند کی مدد کو پہنچا. ایسے انسانوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. یہ کام کرنے والے انسان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا بھی عطا فرماتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہی فلاح یافتہ لوگ ہیں. ایسے لوگ کیا ہیں؟ فلاح یافتہ لوگ ہیں. ہمارے بزرگوں کا معمول یہ تھا، اچھا ہے میں یہاں پر یہ بات عرض کر دوں، اور بہت سارے لوگ اس کا خیال کرتے ہیں کہ اپنی آمدنی کا ایک فیصد مقرر کر لیتے ہیں کہ جی ہماری ماہانہ جتنی آمدنی ہوگی اس کا 5% ہم الگ کر کے رکھ لیں، عزیز رشتہ دار، ملنے جلنے والے، کسی کے گھر آتے جاتے، کوئی تحفہ لے کے جانا ہے، یا کسی ضرورت مند کا پتہ چلے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، ایک پیسے شروع میں الگ کر کے رکھ لیے. 100 روپے کمائے مثال کے طور پہ تو 5 روپے اٹھا کر اس مقصد کے لیے رکھ لیے. وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ضرورت مند ہو، کسی اپنے عزیز رشتہ دار کے ہاں جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ لے کے جا رہے ہیں، مٹھائی یا کوئی پھل فروٹ لے کے جا رہے ہیں تو انہیں پیسے میں سے لے گئے. کسی کے گھر میں جیسے میں نے عرض کیا کوئی بیماری ہے تو اس کو ہاں جاتے ہوئے کچھ ان کو خاموشی سے چپکے سے ان کو کچھ پیسے دے دیے. کسی کے ہاں بچے کا کوئی ختم ہے، بچے کے ہاں کوئی پیدائش ہے، اس کو دینا ہو تو اسی میں سے دے دیا، اس کو الگ رکھ لیا ایک لینے دینے کے لیے. ضروری نہیں کہ زکات اور خیرات میں دیں، خوشی کے موقع، شادیوں کے موقع پر بھی انہیں میں سے دے دیا، لیکن وقت کے اوپر ہاتھ کو کوئی تنگ نہیں ہوتا، وقت کے اوپر کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اور ایسے لوگوں کو برکت اللہ تعالیٰ اتنی ڈالتے ہیں پیسے کے اندر کہ چونکہ وہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں. جب کوئی آدمی کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں. ہم لوگ اگر اس کا اہتمام نہیں کریں گے نا تو پھر ہر موقع پر ہم لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے. اچھا جی فلانی شادی میں کیسے دیں، فلانے کے ہاں کوئی بیماری ہے تو ہم کیسے دیں، مشکل ہے. لیکن جب پیسے علیحدہ کر لیے تب لینا دینا آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ جتنا انسان دیتا ہے 10 گنا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انسانوں کے خواہشات کو پورا فرماتے ہیں. وما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، یہ ایک ہمارے ہاں کی ایک رسم کا بیان ہے، پہلے میں مطلب عرض کر دوں پھر آیت کا ترجمہ کر دوں گا. رسم ہمارے ہاں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر جو پیسے دیتے ہیں یا جو تحفے دیتے ہیں، وہ پیسے اور تحفے کس نیت سے دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی کے ہاں شادی ہے، ایک آدمی نے ان کے ہاں پیسے دیے، اب دینے والے کی نیت یہ ہے کہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے دیے، کیونکہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے میں نے پیسے دیے. رشتہ داری کا حق بھی ہے، خوشی کے موقع پر اظہار تعلق بھی ہے، اس لیے پیسے دیے. یہ تو پیسے دینا بڑا باعث برکت بھی ہے، اللہ کی رضامندی کا باعث بھی ہے. اور اگر کسی نے پیسے اس لیے دیے تاکہ وہ اس کی شادی پر پیسے دے گا، یہ پیسے اس لیے دیے کہ اس نے بھی اتنے پیسے دیے تھے لہٰذا میں بھی اس سے کم نہیں دوں گا اس لیے کہ برا لگے گا، پھر فرمایا کہ اس کے اندر کوئی خیر کی بات نہیں ہے، یہ تو برابری ہے، یہ تو تجارت ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنے ملفوظات میں یہ بات لکھی. حضرت نے لکھا کہ دیکھو، رشتہ داروں کے حقوق یہ سمجھ کر ادا کرتے رہو کہ اللہ تعالی نے ان رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی آپ کے اوپر لازم کی ہے، اس لیے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. خوشی کے موقع پر تحفے دینا، خدا نہ خواستہ کوئی غم اور تکلیف پیش آ جائے اس میں مدد کو آنا، کوئی شادی ہے اس کے اندر شریک ہونا، کوئی تحفے لینے دینے کا موقع ہے اس میں تحفے لینا دینا کرنا، یہ سب اس نیت سے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا حق ادا مقرر کیا، ان رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر یہ نیت ہو کہ میں نے اگر یہ کام نہیں کیا تو برا لگے گا، وہ شکایت کرے گا کہ صاحب سب لوگ تو شادی میں شریک ہوئے تم شریک نہیں ہوئے، یا سب نے تو تحفے دیے میں نے تحفہ نہیں دیا. فرمایا کہ اگر اس نقطہ نظر سے آپ کام کریں گے تو پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوا، وہ تو برابری کے لیے ہوا. یہ ہمارے ہاں جس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں ہم لوگ نیوتا بولتے ہیں، نیوتا نیوتا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اتنا دیں گے جتنا اس نے دیا تھا، یا جتنا ہم نے دیا وہ بھی اتنا ہی دے گا. زبان سے نہیں کہتے لیکن محسوس کیا جاتا ہے اس بات کو کیسا ہوا، محسوس بھی نہیں کرنا چاہیے، دیتے وقت اپنے ذہن سے نکال دے میں نے کیا دیا تھا اس کے یہاں اور وہ کیا دے رہا ہے ہمارے یہاں. آپ نے اگر دیا اور اس نے کچھ نہیں دیا آپ کی زبان پر حرف شکایت نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے تو در حقیقت اللہ کے لیے دیا، اب بدلہ کس بات کا؟ بدلہ نہیں لینا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا کہ جب تم کسی رشتہ دار کے حق کو ادا کرو تو صرف اللہ کے خاطر ادا کرو، اور وہ رشتہ دار جو تمہارا حق ادا کرتا اس کے لیے تم اس سے امید لگانا چھوڑ دو، اپنا حق تم اللہ سے مانگو، انسانوں سے مخلوق سے امید لگانے کو ختم کر دو. آج ہمارے ہاں جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں خاندانوں میں کہ جی میں نے تمہارے آیا تم ہمارے ہاں نہیں آئے، میں نے تمہارے ہاں یہ دیا تم نے نہیں دیا، تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہم نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا. ایک سلسلہ ہے خاندان میں شکوے شکایتوں کا ان چھوٹی 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 باتوں پر. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق صرف اللہ کے خاطر ادا کریں اور ان سے امید لگانا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کا حق ادا کرے گا، بالکل امید لگانا چھوڑ دیں مخلوق سے، اپنا حق صرف اللہ سے مانگے یا اللہ میرے حقوق کو آپ ادا فرمائیے، تو فرماتے ہیں معاشرے سے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں اور انسان جو کر رہا ہے صرف اللہ کے خاطر کر رہا ہوگا. اس کو فرماتے وما آتی تم من ربن لیربوا فی اموال الناس، اور جو تم نے دیا کوئی مال تاکہ تمہارا مال بڑھے، فلا یربو عند اللہ، مال بڑھنے کا مطلب یہ کہ تم نے دیے 100 روپے اور تم نے امید لگائی کہ 150 دے گا، تم نے دیے 1000 تم آپ نے امید لگائی کہ 1500 دے گا، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک ایسا مال نہیں بڑھتا. وما آتی تم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو آپ لوگ زکات ادا دیتے ہیں اللہ کے خاطر، تریدون وجہ اللہ، اور اس سے نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، فاولائک ہم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی اللہ تعالیٰ دو چند کر دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ دگنا تگنا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ الذی، بات کا حاصل کیا ہوا؟ بات کا حاصل یہ ہوا کہ انسان کبھی جو بھی لینا ہے دینا ہے صرف اللہ کے خاطر دے، اور اپنے رشتہ داروں کو دینا ضروری نہیں کہ صدقہ دے، ضروری نہیں کہ زکات دے، ویسے ہی خوشی کے موقع پر تحفے دینا، کسی کے گھر آتے جاتے کچھ لے کر جانا، یہ خود آدمی کے لیے بہت بڑا باعث ثواب بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو رزق عطا فرمایا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو وفات دے گا، موت دینے کے بعد پھر بعد الموت ہوگی تم کو، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ کی ذات تو وہ ہے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا، ہمیں اور آپ کو رزق دینے والا، ہمیں اور آپ کو موت دینے والا، ہمیں اور آپ کو دوبارہ زندہ کرنے والا وہ اللہ ہے. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا ہے کوئی شریک تمہارا ایسا جو ان کاموں کو کر سکے، جو رزق دے سکے، جو زندگی دے سکے، جو حیات دے سکے، جو موت دے سکے، کوئی نہیں. سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام شرک کی چیزوں سے جو لوگ شرک کرتے ہیں. وتعالی عما یشرکون، اور اللہ تعالیٰ بلند اور برتر ہیں ان چیزوں سے جن سے جو کام کے وہ مشرک لوگ کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت اور خیر عطا فرما. یا اللہ دین اور دنیا کی ہر عافیت عطا فرما. یا اللہ ہر خیر عطا فرما اور دین اور دنیا کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.